الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت عاشق اعلیٰ حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ درود پاک اپنے سلسلوں سے پہلے پڑھنے کی اسی طریقے سے بیانات سے پہلے پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں. آئیے میں بھی ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو درود پاک پڑھنے کی عرض کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور آج یہ عقیدہ نبوت کے متعلق ہمارے یہ سوالات کا سلسلہ ہوگا. تو سب سے پہلے عقیدہ توحید کے بعد یہ عقیدہ نبوت کی کیا اہمیت ہے اور اس کے بارے میں کچھ وضاحت ارشاد فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مسلمان کے لیے جس طرح ذات باری تعالیٰ میں
جی
ذات اور صفات کے متعلق
جی
سمجھنا، اس کا علم حاصل کرنا اور ان چیزوں کے عقائد رکھنا
جی
جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے
جی
اور اس کے برخلاف کوئی ایسے نظریات اور عقائد نہ اپنا لینا جو قرآن و حدیث سے متصادم ہوں.
ٹھیک.
اسی طرح عقائد نبوت انبیاء کرام علیہ السلام اور پھر بالخصوص نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آج کے ہمارے اس موضوع میں کہ جس میں ہم نبوت کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کون سے عقائد اور نظریات ہمیں رکھنے چاہیے،
سبحان،
اور یہ علم ہونا چونکہ یوں ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی جہالت کی وجہ سے یا ویسے ہی ایسے نظریات اپنا لے یا اپنی فہم سے پڑھتا تو وہ بظاہر قرآن کی آیتیں یا حدیث ہے لیکن اس سے صحیح طرح سمجھ نہ پانے کی وجہ سے، خود اپنی غلطی کی وجہ سے کچھ ایسے باطل عقائد و نظریات اگر اپنا لیتا ہے تو یہ اس کے ایمان کو بھی خطرے میں چیزیں ڈال سکتی ہیں، کیوں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آدمی کو کفر تک پہنچا دیں گی. کئی ایسی بے ادبی، گستاخی اور کسی بھی نبی کی ادنا سی بھی توہین و تحقیر یہ آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی چیزیں اہم ہیں اور ہمیں اس حوالے سے کتنی سنجیدگی کے ساتھ ان معاملات کو سیکھنا انتہائی اہم ہے اور ضروری ہے.
صحیح. عقیدہ نبوت، اس کے بارے میں جانکاری، اس کے بارے میں جاننا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ کتنا ضروری ہے. میرے پاس حضرت پہلا سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اعلیٰ مقام یہ نبوت کا یہ ملا ہے تو کیا آیا یہ عبادت اور ریاضت سے ملتا ہے یا پھر یہ کہ کیا اسے، یعنی یہ نبوت عبادت اور ریاضت کے ذریعے کیا اس کا حصول ممکن ہے؟ اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت فرمائیے.
دیکھیں یہاں نبوت جو ہے وہ یہ کسبی نہیں ہے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسبی اور ایک ہے وہابی.
ان دونوں کو تھوڑا ڈیفائن فرما دیں.
کسبی یعنی وہ کہ آدمی اپنی کوشش سے اس چیز کو حاصل کر سکے،
کسبی اپنی کوشش سے اس چیز
کو. اور وہابی یہ ہے کہ جو محض اللہ کی عطا ہے کہ جس کے اندر اس کوشش کا دخل نہ ہو، یعنی اس کوشش کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
انبیاء کرام علیہ السلام کو جو نبوت ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے.
ٹھیک.
کیونکہ نبوت یہ کسبی نہیں ہے کہ آدمی عبادت سے، ریاضت سے
اس کو حاصل،
اس کے جو ہے وہ ریاضت کے ذریعے سے اس کو حاصل کر سکے، محض عطا الہی ہے. لیکن یہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے یہ عطا فرماتا ہے.
سبحان اللہ سبحان
اللہ. ہاں اس میں یہ ہے کہ اسی کو یہ منصب پر فائز فرمایا ہے اور اس کو اس قابل، اس عظیم منصب کے قابل بناتا ہے اللہ تعالیٰ.
سبحان.
اور جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ، برے اخلاق سے، وہ ذات پاک بالکل
صحیح،
اور تمام اخلاق فاضلہ، اچھے اخلاق سے، اس ذات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مزین فرماتا ہے.
سبحان. سبحان.
اور جملہ مدارج ولایت، ولایت کے تمام درجات جو ہوتے ہیں
صحیح،
وہ جب طے کر چکا اور اپنے نسب، جسم، اپنے قول اور فعل، اپنی حرکات و سکنات، ایسی ہر ایسی بات سے جو ہے وہ جب منزہ ہو جاتا ہے جو کہ باعث نفرت ہو
صحیح،
تو اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے. جو اوروں کو وہ عقل جو ہے وہ اوروں کی عقل سے بدر، جہاں کئی گنا زیادہ
ہوتا،
اور کسی حکیم کی بھی، کسی عقل کی اس عقل تک رسائی نہیں ہے. ان کو ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یہ چیزیں عطا فرماتا ہے، اور منصب نبوت جو ہے وہ اللہ کی عطا سے انہیں مل جاتا ہے.
اچھا، یعنی یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو جو نبوت ملی یہ کسبی نہیں ہے. دو باتیں یہاں پر فرمائی گئیں، ایک کسبی، ایک وہابی. کسب، ہم کسب حلال میں بھی یہ لفظ کسب کا استعمال کرتے ہیں کہ کوشش کرنا، ٹھیک ہے، تو حلال کے لیے کوشش کرنا جیسے کسب حلال. تو نبوت یہ کسبی نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ یوں سمجھیے کہ محنت کر کے، کوشش کر کے کوئی حاصل کر لے، بلکہ یہ وہابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ ضرور ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے بھی قبل بھی وہ گناہوں وغیرہ کے اندر کسی طرح بھی،
ہاں وہ بھی ٹاپک آگے آ رہے ہیں. میں نے جیسے عرض کیا کہ ان سب چیزوں سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایسے، ان کے اندر ایسے اخلاق
صحیح.
لیکن یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ.
سبحان.
اللہ اس کو بہتر جانتا ہے وہ اپنی رسالت کہاں رکھ رہا ہے، کس کو دے رہا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے. اور جو شخص اس کو کسبی مانے، نبوت کو
صحیح،
کہ آدمی اپنی کسب، اپنی محنت، ریاضت، اس کی وجہ سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، ایسا شخص کافر ہے جو یہ عقیدہ رکھے. تو یہ کسبی نہیں، وہابی ہے. اور
ٹھیک،
جن انبیاء کرام علیہ السلام، جو انبیاء کرام کو یہ منصب ملا ہے، تو یہ محض اللہ کی
عطا سے ملا.
کہ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی شین ہے،
خاتم النبی، سبحان،
ٹھیک ہے، آپ کا خود فرمان ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں،
لا نبی بعد، سبحان.
تو اب یہ سلسلہ اس طرح ختم ہے،
ختم ہو،
ٹھیک ہے. تو اب اس طرح کا بھی کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ وہ ہرگز درست نہیں ہے، کیونکہ اب جن پر یہ اللہ کا فضل ہوا، جن پر یہ اللہ کی خاص عطا ہوئی، وہ حضرات انبیاء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر دنیا میں تشریف لائے.
سبحان اللہ. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب قرب قیامت کے وقت تشریف لائیں گے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی
جی
ہو کر،
وہ نئے نبی نہیں آ رہے، یعنی وہ تو آپ سے پہلے ہی نبی بن کے تشریف لائے تھے.
ٹھیک. اچھا حضرت، یہ بات ہماری چلتی ہے کہ نبی، انبیاء، تو در حقیقت یہ نبی کسے کہتے ہیں، نبی کے معنی کیا ہیں؟
نبی اس انسان کو کہتے ہیں
جی،
اس ذات کو کہتے ہیں، وہ کامل بشر کو نبی کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے ان چیزوں کی تبلیغ کے لیے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہیں.
ٹھیک ہے،
ان کو اللہ ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، اور وہ احکام، اللہ کے احکام جو ان کی طرف وحی ہوتے ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں.
سبحان.
اب یہاں پہ رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. علماء کرام نے ان کی تعریفات میں فرق بیان کی ہے، نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں. تو یہاں رسول کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کامل انسان ہیں، وہ کامل بشر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ شریعت کے ساتھ اور ایک کتاب کے ساتھ. یہ فرق نبی اور رسول میں بیان فرمایا گیا ہے. تو بہرحال نبی وہ ذات ہیں, وہ کامل بشر ہیں جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے, اور جو چیزیں ان کی طرف وہی آئی ہیں ان کی تبلیغ کرنے کے لیے ان کو مبعوث کیا جاتا ہے.
سبحان اللہ, بڑے زبردست انداز سے آپ نے نبی اور رسول کا فرق بھی یہ واضح فرمایا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد, یہ لوگ اوتھینٹک جو ہے نا وہ ایک یعنی بتائی جاتی ہے, آپ کیا فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے؟
دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کے بارے میں, اس بارے میں چونکہ مختلف روایات ہیں,
جی
یہ بولا جاتا ہے عموماً کہ 124,000. تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بہار شریعت میں اس بات کو واضح طور پر بطور عقیدہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کو معین کرنا یہ جائز نہیں ہے.
صحیح.
کسی ایک خاص فگر کر کے بتا دینا یہ درست نہیں ہے, کیونکہ اس بارے میں روایات مختلف ہیں.
صحیح.
تو انبیاء کرام علیہ السلام میں اب ہم اگر معین کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر اس سے کم ہے تو ہم نے غیر نبی کو نبی جانا.
صحیح.
اس سے زیادہ ہیں تو ہم نے وہ جو نبی تھے ان سے کم تعداد کو
نبی
بیان کر. تو غیر نبی کو نبی جاننا یا نبی کو غیر نبی جاننا, یہ دونوں باتیں کفر میں سے ہیں.
اللہ اللہ.
تو اس لیے فرمایا اس تعداد کو معین ہی نہ کیا جائے, اور بیان کی بھی حاجت ہو تو جس طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, وہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہنا بھی ہو تو اس طرح کے الفاظ بولیں کہ کم و بیش 124,000. سو یہ احتیاطی جملے بولنے کی وجہ سے وہ جو معاملہ ہے وہ صادق نہیں آئے گا.
ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ نبی وہ انسان یا بشر وغیرہ ہیں, تو کیا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام یعنی بشر بھی انہیں ہم کہیں گے, اس کا کیا عقیدہ ہے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ اس حوالے سے رکھنا چاہیے, کچھ ارشاد فرمائیے.
دیکھیں بلا شبہ سب انبیاء وہ بشر تھے.
ٹھیک ہے, سب انبیاء بشر,
اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا.
بشر کا تھوڑا سا اور
بشر تھے یعنی انسان تھے, آدمی تھے,
آدمی تھے,
کوئی عورت نبی نہیں ہوئی, جنات میں سے کوئی نبی نہیں ہے.
ٹھیک.
تو بشر ہیں, لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات بیان فرمائی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ.
صحیح.
ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے ہیں اور وہ بھی مردوں میں سے تھے, تو جن کی طرف وحی ہوئی ہے. تو یہاں یہ باتوں میں واضح پتہ چل گئی کہ مردوں میں سے تھے.
صحیح.
انبیاء کرام سب بشر, ان کو یعنی ہم بشر مانتے ہیں, ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں, بلکہ واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشریت کو بھی بیان فرمایا گیا, اور اس بشریت کا انکار کرنا یہ کفر ہے. کوئی شخص کہے کہ وہ بشر تھے ہی نہیں, اس کا انکار کرنا تو یہ کفر میں سے ہے. انما انا بشر مثلکم, یہ بات ارشاد فرمائی. لیکن یہاں یہ کہ بشر تھے لیکن ہم مجھ اور آپ جیسے عام انسان تھے کیا؟ نہیں, بلکہ اس بارے میں جو عقیدہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے واضح طور پر بیان فرمایا, بشر تھے مگر سید البشر.
سبحان اللہ.
وہ
سبحان
امام البشر تھے, یعنی جتنے بھی بشر آئے, کہ بشر انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے, آپ سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا, کوئی آدمی نہیں تھا, آپ کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا.
صحیح.
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی بشر تھے لیکن یہ سید البشر تھے.
سبحان.
یہ خیر الانام ہیں, تمام بشروں کے آقا ہیں.
سبحان.
تمام بشروں میں سب سے اعلیٰ جو افراد ہیں وہ گروہ انبیاء ہیں.
سبحان.
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام ہیں.
کیا بات.
تو اس لیے یہ عقیدہ کہ آپ بشر تھے لیکن آپ کی بشریت ایسی ہی عام انسان کی طرح نہیں, بلکہ سب سے اعلیٰ درجے میں, فضیلت میں آپ سب سے اعلیٰ ہیں. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمائے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی.
سبحان
اللہ. تو آپ سارے انبیاء سے بھی اعلیٰ, سب رسولوں سے بھی آپ اعلیٰ تھے اور سید البشر تھے. یہاں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر, اور ایک حیثیت آپ کی وہ نور بھی تھے.
بالکل.
کہ آپ کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب آئی.
کتاب.
اس نور کی تفسیر میں متعدد مفسرین نے, تفسیر جلالین یہ وہ تفسیر ہے کہ جو ہر مکتبہ فکر کے مدارس میں اس کتاب کو, اس تفسیر کو بطور سبقن یعنی درس کا ایک حصہ بنا کر, روزانہ کا ایک حصہ بنا کر اس تفسیر کو سبقن پڑھایا جاتا ہے, اس تفسیر میں بھی نور کی جو تفسیر بیان کی گئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ.
سبحان
سبحان. تفسیر روح المعانی والے تو لکھتے ہیں کہ نور سے مراد واہ نور الانوار النبی المختار.
سبحان.
یہ وہ نور ہیں کہ جو سارے نوروں کے نور ہیں اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو مفسرین نے اس نور سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو لیا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نور والے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں سے کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں, کہ آپ اگر کسی اندھیری جگہ پر تشریف لے جاتے تو آپ کا نور اتنا ہوتا کہ اس جگہ روشن ہو جاتی. آپ کے چہرہ مبارک اور دانت مبارک کی روشنی سے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمرے میں گم شدہ ایک سوئی کو تلاش کر لیتی ہے. تو آپ کی نور کی, آپ وہ نور ہیں کہ اگر کسی چھڑی پر ہاتھ رکھتے ہیں, کہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر جانا ہے, اپنے گھر پہ پہنچنا ہے, اندھیرا بہت ہے,
جی جی,
تو آپ نے ایک چھڑی پہ اپنا مبارک ہاتھ رکھا, وہ چمکنے لگ جاتی, وہ بھی نور ہو جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے. اہل سنت اس کو اپنی کتابوں میں بہت تفصیلاً دلائل کے ساتھ, مزید اور بھی کئی دلائل ہیں, یہ چند باتیں عرض کی میں نے کہ جس میں یہ کہ بشر بھی ہیں, بالکل ہمارا کوئی اس سے انکار نہیں ہے اور کسی بھی مسلمان کا انکار ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن اگر ہم صحابہ کرام علیہ مرضوان کا طرز عمل دیکھتے ہیں کئی جگہوں پہ, بعض جگہوں پہ حضور نے خود فرمایا ایوکم مثلی, تم میں سے کون میرا مثل ہے, بعض جگہوں پہ صحابہ کرام نے خود کہا لسنا بمثلی, یا رسول اللہ ہم آپ کی مثل تو نہیں ہے. تو اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بشر ہیں, سید البشر ہیں, آپ تمام بشروں سے اعلیٰ اور افضل ہیں, اور ساتھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نورانی بھی تھی.
سبحان. جو آپ نے ابھی آجی جی
اور نور کے حوالے سے کہ سب سے پہلے تخلیق ہی آپ کے نور کو فرمایا گیا.
سبحان.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس پہلی چیز کے بارے میں بتائیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سب سے پہلے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا.
جب یہ بات آپ نے یہ جیسا واقعہ آپ نے کوٹ کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا,
جی,
تو سب سے پہلے نبی کون ہے؟
سب سے پہلے نبی,
جی,
دیکھیں اس بارے میں کہ نبی ایک ہے, سوال ہے کہ نبی بن کر دنیا میں تشریف لانے والے,
صحیح,
ٹھیک ہے, ظہور کے اعتبار سے,
جی جی,
دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں,
ٹھیک ہے,
وہ سب سے پہلے دنیا میں یوں تشریف لائے. اور جہاں تک ہے کہ سب سے پہلے مرتبہ نبوت پر کون فیض یاب ہوئے,
صحیح,
تو سب سے پہلے جو مرتبہ نبوت ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے سب سے پہلے. اور روزے میثاق وہ جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے نبیوں سے میثاق یعنی وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب بھی اور حکمت بھی دوں گا, تمہارے بعد ایک رسول آئیں گے کہ جو سب تصدیق کریں گے جو تمہارے پاس ہے,
سبحان,
اور تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت یعنی مدد کرنا. تو فرمایا سب سے پہلے مرتبہ نبوت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کن تو نبی جاؤں و آدم بین المائی و تین و آدم بین الروحی والجسد، مختلف الفاظ کے ساتھ روایت ہے کہ جس میں فرمایا آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان، ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. اور یہ مرتبہ حضور کو ملا اور حضور کی نصرت کا یہ عہد لیا گیا انبیاء کرام علیہ السلام کا، اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم ان کو دیا گیا انبیاء کرام علیہ السلام کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی الانبیاء ہیں، اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں.
سبحان،
یعنی آپ امام الانبیاء بھی ہیں اور نبی الانبیاء بھی ہیں.
کیا بات، کیا بات.
اور پھر سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں، اپنے اپنے دور میں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کام کیا.
کیا بات.
اور اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا.
سبحان اللہ، سبحان.
وہی معنی اس معنی پہ کہ ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. تو یہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائیں، دنیا میں آئیں، ان کو نبوت کا یہ عظیم منصب جو ملا، یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل سے اور حضور کی نیابت میں ہی انہوں نے اپنے دور میں، اپنے مختلف ادوار میں یہ تبلیغ کے کام کیے. اور خود آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اپنی امتوں کو جو ہے وہ بتاتے گئے.
کیا بات، کیا بات. یہاں پر جو ہماری بات نور کے حوالے سے ہوئی، سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو وہ فرماتی کہ خرج منی نور، کہ مجھ سے نور ظاہر ہوا. اور ابھی ہمارے دارالفتا کے اسلامی بھائی نے جو آیت پڑھی کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. مگر اس آیت کے آگے ہی دیکھ لیجئے کہ لفظ یوحا، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر وحی نازل فرماتا ہے. تو کیا عام آدمی پر، عام بشر پر کیا وحی کا نزول ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ سید البشر ہیں، یہ امام البشر ہیں، ان کی بشریت یہ عام بشریت نہیں ہے. اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایوکم مثلی، کہ تم میں کون ہے میری مثل، کہ آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں، نہ افطار کر رہے ہیں نہ سحری کر رہے ہیں، اور آپ بالکل تر و تازہ ہیں، تندرست ہیں. اللہ اکبر. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے بھی یہ کوشش کی تو وہ تو گرنے لگے. اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برسر منبر یہ ارشاد فرمایا کہ ایوکم مثلی، کہ تم میں کون ہے جو میری مثل ہے، کہ مجھے تو میرا اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے. اللہ اکبر. بتائیے کہ کتنی بڑی کہ زبردست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نعت ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف یہ بشر ہونا بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصف جو ہے یہ نور ہونا بھی یہ ہے کہ آپ نور والے بشر ہیں. آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی اپنے جواب میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے تمام یہ چیزیں جو ہے نا وہ تخلیق کی گئیں، بقایا جتنی بھی چیزیں ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور یہ ہر جگہ موجود ہے. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کا انتقال ہوا، وصال ہوا، اور تو کیا وہ بعد از وصال بھی یہ حیات ہیں؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مزید یہ کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک یعنی کہا جاتا ہے حاضر و ناظر، تو کیا یہ عقیدہ حاضر و ناظر رکھنا یہ کیسا، اس کے متعلق کچھ روشنی ڈالی.
دیکھیں یہاں دو باتیں،
جی،
ایک ہے کہ عقیدہ حاضر و ناظر، اور ایک ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا حیات ہونا.
جی، دونوں باتیں.
اس بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں اسی طرح حیات حقیقی زندہ ہیں.
سبحان.
ان پر یہ موت کا سلسلہ آنا، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اور وہ بلا شبہ اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی یہ ہوا، موت آئی. لیکن وہ یوں کہ وہ ایک وعدہ الہی جس طرح ہوا اور اس موت آئی، اور پھر اس کے بعد ان کو زندگی عطا فرما دی. اور کیسی زندگی، کہ دنیا میں جیسے کھاتے پیتے تھے ایسے جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، ویسے ان کو تصرف اور اختیار بھی ملا گیا.
سبحان اللہ،
حدیث
سبحان
میں
اللہ
یہ ارشاد فرمایا گیا واضح طور پر، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون.
سبحان اللہ،
انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ایک اور روایت میں فرمایا انہیں رزق دیا جاتا ہے.
کیا بات،
خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جب معراج پر تشریف لے کے گئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے.
کیا بات ہے، سبحان اللہ،
کتنے سو سال پہلے آپ دنیا سے گئے. مثال فرمایا، فرمایا وہ قبر میں کھڑے ہو گئے نماز پڑھ رہے تھے. تو اسی طرح آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور پوچھا گیا اس بارے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ السلام نے درود پاک کی فضائل کے بارے میں بیان فرمایا کہ یوم جمعہ افضل ترین دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ ہوا، وفات کا ہوا، اس میں کثرت سے درود پڑھا کرو،
صحیح،
کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں.
سبحان سبحان،
تو عرض کی صحابہ کرام علیہ مردوان نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا سے وصال فرما جائیں گے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟
اللہ،
تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء.
سبحان اللہ،
اللہ تعالیٰ نے مٹی پر یہ چیز حرام کی ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے.
سبحان اللہ،
یہ مٹی پر حرام ہے.
کیا بات،
تو انبیاء کرام کے جسم بھی سلامت، وہ حیات ہیں، زندہ ہیں، جہاں چاہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے وہاں تصرف بھی کر سکتے ہیں اور جاتے بھی ہیں. اسی نظریے کے تحت ہی یہ عقیدہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، یہ ہمارے ہاں اکثر زیادہ حاضر اور ناظر کی آپ نے اصطلاح کا یہ بولا جاتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں
جی
کہ جہاں تک ہماری نظر کام کرے وہاں تک کہ ہم ناظر ہوتے ہیں،
صحیح،
دیکھنے والے اس کو،
دیکھنے والے جہاں تک نظر جاری،
اور جس مقام پر ہمیں قدرت کا تصرف حاصل ہو جائے،
ٹھیک ہے،
تو وہاں کے ہم جو گیا وہ حاضر بھی ہو جاتے ہیں.
صحیح،
آپ فرمایا کہ آسمان تک نظر جاتی ہے،
ٹھیک،
وہاں تک کہ ہم ناظر ہیں، حاضر نہیں ہیں، اور گھر میں موجود ہیں، حاضر بھی ایک طرح کے ناظر بھی. پھر فرمایا اس وقت میں عالم کے اندر کتنے لوگ بیک وقت فوت ہوتے ہیں، کوئی شہر میں، کوئی گاؤں میں، کوئی دوسرے ملک میں، کوئی ڈوب کر، کوئی جل کر، ان تمام کے اوپر بیک وقت اللہ کی عطا سے ملک الموت فرشتہ جاتا ہے، ان کی روحیں قبض کرتے ہیں.
ایک وقت میں نہ جانے
کتنے مقام پر جائیں،
بالکل انتقال کر رہے ہیں،
کس کس لمحے میں کتنی کتنی سینکڑوں میتیں دفن
ہوئی،
اور وہ اللہ کی عطا سے ملک جو منکر نکیرین فرشتے وہ قبروں میں جاتے ہیں، سوالات جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر کہ جو قدرت فرشتے کو، کتنی قدرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، کہاں کہاں وہ پہنچ جاتا ہے، بیان ہی. اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی اور پھر بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس قدرت سے، اس اختیار سے اور اس تصرف سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا ہے کہ آپ جہاں چاہیں وہ اپنے جسم مبارک کے ساتھ وہاں تشریف لے کے جا سکتے ہیں.
کیا بات،
اور یہ عقیدے کا یہ مطلب بھی نہیں، حاضر و ناظر کا یہ نہیں مطلب کہ ہر ہر جگہ پہ آپ ہر ہر وقت اپنے جسم کے ساتھ موجود ہوتے ہیں،
صحیح،
یہ ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے.
ٹھیک،
بسا اوقات یہ ایک عام طور پر ایسا خیال لوگوں کے ذہن میں ڈال کے سامنے والا گھبرا گیا، ہاں یار یہ کیا بات کر دی.
صحیح بات،
ہمارا اس بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اپنے جسم مبارک کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضہ منورہ میں تشریف فرمائے،
سبحان اللہ،
جسم مبارک کے ساتھ،
ٹھیک ہے،
اور اپنی نگاہ نبوت سے، اپنی نورانیت سے، اپنے علم سے کائنات کے ذرہ ذرہ کو دیکھ رہے ہیں.
کیا بات ہے، سبحان اللہ.
یعنی ہیں آپ اپنے جسم مبارک کے ساتھ اپنے مزار پور انوار میں، اور اپنی اس نگاہ سے تمام چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور جہاں آپ جانا چاہیں اللہ نے یہ قدرت دی ہے، آپ وہاں تشریف لے کے جا سکتے ہیں.
کیا بات ہے، کیا بات.
تو اب اس طرح کا یہ بسا اوقات جو لوگوں کو یہ سوچ آ جاتی ہے، اب سوال وہم یا شیطان وسوسے دیتا ہے کہ حاضر ہے تو پھر یہاں کہاں ہیں، پھر اس مسجد میں نہیں ہیں، پھر ادھر گئے ہیں، تو طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں.
صحیح بات.
اور بعض بہت زیادہ اپنی جہالت کے پیش نظر یا کسی انعد کے پیش نظر اور زیادہ اس میں سوچتے ہیں کہ بھائی اگر وہ حاضر ہیں تو آپ امام کیوں بنتے ہیں،
صحیح ہے،
آپ ممبر پہ کیوں بیٹھے ہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. اہل سنت کے علماء نے واضح طور پر کتابوں میں یہ عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ، آپ اپنے روزہ مبارک، قبر مبارک میں آپ موجود ہیں، حیات ہیں، کائنات کے ذرہ ذرہ کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں.
سبحان اللہ.
اور یہ ایسی حیات ہیں کہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ شہداء کی حیات سے بھی کئی گنا اعلیٰ عرفہ حیات ہے.
کیا بات.
شہداء کی وہ حیات جسے قرآن نے فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو.
صحیح.
وہ شہید جس کا سر اس کے جسم سے جدا ہے، اس کے بازو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، لیکن قرآن نے ہمیں یہ فرمایا کہ ہم ان کو مردہ نہ کہیں، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ ان کو ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. ایک آیت میں لا تقولو فرمایا نہ کہو، اور ایک میں نہ گمان کرو. تو فرمایا کہ یہ شہید ہیں، یہ تو ان انبیاء کی امت میں سے ہیں. تو جب ان کو یہ مقام دیا اور اللہ نے دیا ہے، تو پھر ان کی حیات سے کئی گنا زیادہ عرفہ اعلیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی.
یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ امتی کے جو نبی کے نام پر اور نبی کے دین پر کٹ مرا، جب اس کی حیات اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، تو جو یوں سمجھے کہ خود اس شریعت کو لائے ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لے کر آئے ہیں، کتاب ان پر نازل ہوئی، نبوت انہیں ملی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی حیات کا عالم کیا ہوگا. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن اپنے شعرۂ آفاق نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش کے اندر یہ شعر بڑا زبردست ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی چیز فقط آئی، فقط آنی ہے. اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، کہ اسی جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ویسی حیات یوں سمجھیے کہ یہ عطا فرمائی. اور بڑے زبردست انداز کے ساتھ ہمارے دارالفتا کے اسلامی بھائیوں نے یہ حیات کے اوپر یہ بات یہ ارشاد فرمائی. دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ذہن میں آتی ہے، جیسے ہمارے اسلامی بھائی نے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روزہ منور کے اندر تشریف فرما ہے اور ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. آپ اگر قصیدہ غوثیہ پڑھیں، سرکار بغداد، شہنشاہ بغداد، حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی اپنے قصیدے کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمان، کہ میں تمام بلاد جتنے بھی شہر دنیا کے ہیں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ خردلت علی حکم اتصالی، کہ جس طریقے سے ایک رائے کا دانہ یا ایک دانہ یہ ہتیلی پر ہوتا ہے تو کس طرح واضح نظر آتا ہے، اسی طریقے سے میں اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو دیکھتا ہوں. تو جب امتی کی یوں سمجھیے کہ بصارت کا یہ عالم ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی یوں سمجھیے کہ آپ کی آنکھوں کا دیکھنا، کیا یہ اس کا کوئی کسی کے ساتھ کمپیریشن ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اتنا کمال کا دیکھنا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. تو جب حضور یہ آپ نے حاضر و ناظر کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا، جو مسکنسپشن، جو غلط نظریہ قائم تھا، اس کو بھی آپ نے درست کیا. یہ بھی ارشاد فرمائی کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم دیا گیا، بالخصوص علم غیب جو آپ کو عطا ہوا، اس بارے میں بھی ہمارے کچھ رہنمائی فرمائے کہ یہ کیا، اس کی یعنی کیا، کس قسم کا یہ تھا، کیسا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا.
علوم کے بارے میں بھی عقائد نبوت میں سے ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی گی
جی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اپنے غیوب، وہ جو غیب کی چیزیں ہیں، ان کا علم عطا فرمایا. بعض کا
سبحان.
اور اس بارے میں قرآن مجید میں اور احادیث طیبہ اس بارے میں
جی
واضح طور پر بیان ہے فرمایا گیا، اور وہ غیوب پر، غیب چیزوں پر ایسی اطلاع دی، فرمایا کہ زمین آسمان کا ہر ذرہ اور ہر نبی کے پیش نظر ہے۔
کیا بات، کیا بات، کیا بات!
اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمارا واضح طور پر عقیدہ ہے، اللہ کی عطا سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ما کان وما یقول، جو پہلے ہو چکا اور جو بعد میں ہونے والا ہے، سب کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اب کوئی اگر یہ کہے کہ علم غیب ہو ہی نہیں سکتا اور آیات وہ پڑھیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غیب کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، قرآن میں یہ دونوں آیتیں موجود ہیں،
صحیح،
ان اللہ عندہ علم الساعہ،
صحیح،
قیامت کا علم اسی کے پاس،
ٹھیک،
قرآن میں عالم الغیب و شہادہ، وہ غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے،
صحیح،
اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں،
نہیں ہے بالکل،
اللہ علم غیب اللہ کے لیے، اس کا مطلب وہ ہے کہ وہ غیب جو لوگوں سے چھپا ہوا ہے،
صحیح،
ورنہ اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں،
کوئی غیب نہیں
ان معنی میں،
صحیح بات، صحیح فرمایا،
اللہ کا عالم الغیب ہونا یہ اللہ کا ذاتی علم ہے،
سبحان
اللہ، کا کسی کی عطا سے نہیں ہے، اللہ کا ذاتی علم ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو بھی یہ منصب ملا، جو بھی ایسے معجزات سے معجزات ان کو عطا کیے گئے، جو ان کو علم عطا کیا گیا، جن صفات کے ساتھ ان کو مزین کیا گیا، یہ سب اللہ کی عطا سے ہے۔
سبحان،
جب اتنا ایک واضح فرق ہے کہ ایک طرف ذاتی ہے اور ایک طرف عطائی ہے، ایک طرف غیر محتاجی ہے اور دوسری طرف محتاجی ہے،
صحیح،
وہ اللہ کے محتاج،
صحیح،
انبیاء کرام بھی اللہ کے محتاج
ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج
نہیں ہے،
وہ بے نیاز ہے،
صحیح فرمایا۔
تو جب وہ آیات جن میں یہ فرمایا گیا کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے،
صحیح،
تو ہمارے علماء نے کتنی پیاری توجیہات بیان فرمائی کہ اگر آپ صرف انہی کو لے لیں کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے، تو پھر ان آیات کا کیا کریں گے جن میں اتنی بار یہ ارشاد فرمایا، وما هو على الغیب بضنین،
سبحان اللہ،
یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے،
صحیح،
دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک،
سبحان اللہ،
یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں،
صحیح،
وعلمک ما لم تکن تعلم، آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔
کیا بات!
قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، ایک اور آیت سورہ جن میں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول،
کیا بات!
کہ عالم الغیب کی ذات اللہ کی ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو جو غیب وہ ظاہر نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ تو یہاں یہ بات تو پتہ چلی کہ جہاں قرآن میں یہ آیات موجود ہیں کہ علم غیب اللہ کے لیے، وہاں قرآن میں یہ آیت مبارکہ بھی ہے جس میں فرمایا اللہ رسولوں میں سے جسے چاہے اسے اپنے غیب پر اطلاع دے،
اطلاع فرمائے، سبحان اللہ۔
ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ کی یہ شان ہے اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے،
صحیح،
ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے
جسے
یہ چاہے۔ تو رسولوں میں سے یہ قرآن میں واضح طور پہ فرمایا۔ اب اگر ان آیات کو لیں اور ان کو نہ لیں تو قرآن میں یہ آیت بھی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض آیتوں پر ایمان رکھو اور بعض کا انکار کر دو،
صحیح بات،
سب پر ایمان رکھنا ہے، سب پر ایمان لانا ہے، یہ ضروری ہے اور ایک مسلمان کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سیکھنا سمجھنا۔
بلکہ آپ نے جو فرمایا یہ اتنی زبردست بات ہے کہ بعض اوقات ایک طرف کی بات سنا کر، یعنی ایک مسکنسپشن کے اندر ایک وسوسہ دل کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ آپ نے دونوں آیتیں بیان کر کے، امید میں کرتا ہوں کہ ہمارے اسلامی بھائی ان سب کے ذہنوں سے یہ وسوسہ دور ہوا ہوگا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس علم کی یوں سمجھے کہ وہ نفی کی ہے وہ کون سا علم ہے, اور جو اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے وہ کون سا علم, یوں دیکھیے کہ یہ عطا ہوا. جی حضور, اور اس حوالے
سے جن آیات میں علم اللہ کے لیے, جن آیات میں, تو اس سے مراد ذاتی طور پر علم اللہ
علم ہے. ٹھیک,
اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو ایک ذرے کی خبر نہیں ہو سکتی, اللہ نہ چاہے اگر.
ٹھیک,
اللہ کی عطا سے, اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کچھ نہیں جان سکتا.
صحیح,
انبیاء کرام علیہ السلام, ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے, اور وہ عقیدہ بھی کیسے کہ قرآن کی یہ آیتیں بیان فرما رہی ہیں.
سبحان,
قرآن میں یہ بیان فرمایا, جگہ جگہ اس بارے میں ارشاد فرمایا, یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں. نبی وہ غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے, اللہ رسولوں میں سے جسے چاہے اسے اپنی غیب پر جو ہے وہ اطلاع عطا فرماتا ہے. تو یہ باتیں قرآن میں موجود ہیں, تو اگر صرف ان کو لے لیں اور پھر ان کا انکار لازم آئے گا, تو اس لیے علماء کرام نے واضح طور پر, مفسرین نے ان کی تفسیر میں بیان فرمایا, جہاں نفی ہے وہاں ذاتی کی نفی ہے.
صحیح,
اور جہاں اس بات ہے وہاں عطائی کا اس بات ہے.
صحیح,
کہ یہ جو غیب جان رہے ہیں یہ اللہ کی عطا سے جان رہے ہیں.
کیا بات,
یہ غیب اللہ کے دیے ہوئے علم سے, اللہ کی عطا سے, اللہ کی دی ہوئی قدرت سے یہ جانتے ہیں. اور یہ تاکہ دونوں آیتوں پر, ان پر بھی پورا پورا آدمی کا ایمان ہو اور ان آیتوں کو بھی سمجھے اور اس پر بھی پورا پورا ایمان ہو. صحابہ کرام علیہ مردوان کے دیکھیں اس بارے میں کتنے ایسے کئی, اگر یہ روایتیں جمع کرنے جائیں صرف اور صرف بخاری شریف کے اندر کئی درجنوں حدیث اس کی ملیں گی, کئی درجنوں حدیث
جس میں علم غیب کے حوالے سے
واضح طور پر, علم غیب کے اندر صرف بخاری شریف کی کتاب.
کیا
بات, بعض علماء نے بلکہ بخاری کے ہی حوالے سے کئی اس طرح کی 40 حدیثیں, کچھ اس طرح کی حدیثیں جمع کی کہ صرف بخاری میں, اور وہ بھی خاص علم غیب کے بارے میں.
کیا بات,
اگر ان واقعات کا وہ کیا جائے, احصار کیا جائے, تو پھر تو بہت زیادہ بن جائیں گے. صحابہ کرام علیہ مردوان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں,
صحیح,
آپ سفر میں بھی ساتھ ہیں اور حضر میں بھی ساتھ ہیں, ساتھ ساتھ رہتے ہیں, اس کے باوجود کوئی معاملہ ہوتا آپ فرماتے یہ کیا معاملہ ہے, تو کہتے اللہ و رسول عالم. یہ عام ایک عادت تھی صحابہ اکرام کی, اللہ جانے اور اس کا رسول جانے.
کیا بات,
یہ کلمہ, حالانکہ بظاہر وہ بھی اس بات کو اگر اس نظریے سے دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. جیسے کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ایک شخص آیا آ کر, بہت حدیث جبریل مشہور ہے,
جی جی,
اور باتیں کی, سوالات کیے, وہ چلے گئے اٹھ کے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا عمر کون تھے, کہہ رہے اللہ و رسول عالم. جبکہ شروع میں حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پہچانتا نہیں ہے, کیوں, مدینے کے رہنے والا وہ شخص نہیں تھا, اس پہ کوئی سفر کے آثار نہیں ہے, اس لیے کہ وہ مسافر بھی ہمیں نہیں لگ رہا تھا.
صحیح,
تو اب ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کون ہے. لیکن آپ کب یہ دیکھیں کیا کیا فرما رہے ہیں, اللہ و رسول عالم, اگرچہ ہماری نگاہ نہیں پہنچ رہی, ہمارا علم نہیں پہنچ رہا یہ کون ہے, لیکن اللہ جانتا ہے اور رسول بھی جانتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یہ حضرت جبریل تھے جو اس بشری حالت میں, بشری کیفیت میں آئے اور سوال کرنے کے لیے. اس طرح اور کئی, بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ہمیں خلق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا. فرماتے ہیں بتاتے گئے بتاتے گئے بتاتے گئے, حتیٰ داخل اہل الجنت منازل, یہاں تک کہ جنتی اپنی جگہوں پہ چلے گئے اور دوزخی اپنی جگہوں پہ چلے گئے. جس نے اس کو یاد رکھا اس نے سو یاد رکھا, جس نے بلایا اس کو بلا دیا. حضرت ابو زید بیان کرتے ہیں, مسلم شریف کی یہ حدیث مبارک ہے, آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور ممبر پر آپ رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ ظہر کا وقت آیا.
اللہ,
پھر ممبر سے اترے اور ظہر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد پھر ممبر پر آپ رونق افروز ہوئے.
سبحان اللہ,
اور ہمیں خطبہ دیا عصر کا وقت آ گیا.
اللہ,
پھر ممبر سے اترے, عصر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر چڑھے, خطبہ دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ما کان و ما یکون, خاص حدیث میں یہ الفاظ بیان کیے گئے کہ جو پہلے تھا اور جو بعد میں ہونے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی ہمیں خبریں دی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
فرمایا جو ہم میں سے زیادہ حافظے والا تھا ان کو ان چیزوں کا زیادہ یاد ہے. تو اس طرح کی اگر ہم روایات کو جمع کرنے جائیں, کئی ایسی حدیثیں, کئی ایسی روایتیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں ایسے جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں.
کیا بات!
آپ نے فرمایا میں پیچھے سے ویسے مجھے نظر
آیا,
سامنے سے جیسے نظر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آ کے کہتے ہیں صدقہ کی حفاظت کے لیے آپ تھے اور آئے اور فرمایا کیا ہوا رات کا آپ کے ساتھ معاملہ, وہ چور والی پوری حدیث تفصیل سے بخاری میں موجود ہے. تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کو فرمایا کل بھی ایسا ہوگا, کل دوبارہ آئے گا. یہ فرمایا جنگ بدر میں خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کل ابھی آنا ہے, آپ نے ان کفار کی ان مشرکین کی آپ نے جگہوں کے بارے میں نشان لگا کے بتایا, فرمایا کل فلاں کی یہاں میت گری ہوگی, فلاں یہاں پہ مردہ پڑا ہوگا ایک دن پہلے. یعنی اس کا علم بھی ہے کہ کل اس کی موت واقع ہونی ہے,
کیا
اس کا علم بھی ہے کل وہ مرے گا, اور اس کا بھی علم ہے کہ کل کون کہاں گرے گا. آپ خود سوچئے کہ جب ایک جنگ کا معاملہ ہوتا ہے اور اس میں جگہ کی تعین کر کے بتا دینا کہ اس جگہ پہ فلاں,
بہت بڑی
کیسی, یعنی علم کا وہ باریک, ایک بالکل باریک بینی جسے کہا جاتا ہے, اس طرح آپ نے نشان لگا کے باقاعدہ چھڑیوں سے بتایا. اور صحابہ اکرام علیہ مردان کہتے ہیں کہ جس جس جگہ پہ جو نشان حضور علیہ السلام نے لگایا ہم نے دیکھا وہ وہیں پڑا ہوا تھا.
کیا بات ہے, سبحان.
تو یہ کل کیا ہونے والا ہے,
کل کیا ہونے
اور موت کس کی کب واقع ہونے والی ہے, یہ
سب تو حضور نے بتا دیا
علم. تو اس طرح کی اگر روایات پہ جائیں, خاص سیاہ ستہ کی حدیث ہم صرف بخاری میں جائیں, مسلم میں, اس کے علاوہ تو اور بھی ابواب ہیں. اور اسی لیے علماء کرام نے واضح طور پر اس عقیدے کو اپنی اپنی کتابوں میں بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے آپ علم رکھتے ہیں, اور ما کان وما یکون ان کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تدریجن یہ علم عطا فرما دیا.
سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بڑے زبردست انداز کے ساتھ آپ نے رہنمائی فرمائی. مجھے یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت یاد آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا, کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسماء کا علم عطا فرمایا. تو اس میں مفسرین نے یہ تحریر فرمایا, یہ پڑھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 500,000 زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا, اور آپ کو ایسا یعنی اس میں کمال تھا کہ ہر زبان کی جو عام چیز ہوتی ہے نا کہ چلو کسے کہتے ہیں, پیالہ کسے کہتے ہیں, وہ چیزیں یہاں تک کہ مذکر اور مؤنث, جیسا کہ اردو کو لے لیجئے کہ مرد عورت, اونٹ اونٹنی, گھوڑا گھوڑی, یعنی ایسے الفاظ یہ اردو کے ہیں. اس طرح یہ 500,000 یوں سمجھے کہ زبانوں کے اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آتے تھے. تو جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ علم کا یہ عالم تھا, تو بتائیے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا کیا عالم ہوگا. اور کیوں نہ ہو کہ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن ہدایت کے بخشش میں آپ نے کیسا زبردست شعر ارشاد فرمایا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انڈائریکٹ جو تجلی کوہ طور پر پڑی وہ دیکھی, تو آپ کالی رات کے اندھیرے میں 30 میل دور ایک کالی چونٹی کو پہاڑ پر چڑھتا ہوا دیکھ لیتے, تو بتائیے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تو بتائیے کہ ان کی بصارت کا, ان کے علم کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.